الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. یہ توفیق کی تعریف کی حضرت، اور حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الادب شیخ التفسیر والادب حضرت نے جو توفیق کی تین تعریف کی ہے کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، نمبر ایک توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. توجیہ جو ہے وجہن سے ہے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ خیر کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا، یعنی بندے کے سامنے آ جائے. مثلاً ایک انسان کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس عمل کی ترغیب اور توفیق اس کو مل گئی. اسی لیے صحبت شیخ میں رہنے کا جو فرمایا، اور شیخ کو اس بات کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کو اپنے احوال کو بالکل چھپانا نہیں چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ظاہر نہیں کرے گا تو اگلا سیکھے گا کیسے. اس لیے یہ جو مسئلہ ہے کہ ریاء الشیخ افضل من اخلاص المریدین، یہ تمام مریدین کے اخلاص سے شیخ کا ریاء بہتر ہے. ہاں اگر شیخ کا ریاء اس وجہ سے ہو کہ مجھے ذرا موٹا تگڑا ہدیہ ملے گا، نذرانہ ملے گا، تو پھر یہ شخص ایسا ہے کہ بادشاہوں سے جا کر کہے کہ میری گٹر لائن بند ہو گئی. لہذا ایک واقعہ حضرت والا اکثر سنایا کرتے تھے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ کہ ایک شخص کا پیر جالی تھا، تو اس نے ایک دن اپنے پیر سے آ کر کہا دیکھو چپل وہاں سے ہٹا لو بیٹا. اس نے اپنے پیر سے آ کر کہا کہ شاہ صاحب آج میں نے خواب دیکھا ہے، حضور آج میں نے خواب دیکھا ہے. تو کہا کیا خواب؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے غلاظت نکل رہی ہے اور آپ کے ہاتھوں سے شہد نکل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھا دیکھا ہو نا تم دنیا کے کتے. کہا پوری بات تو سنیں. مرید نے کہا پوری بات تو سنیں. اسے کہا اچھا پوری بات سناؤ. کہا آپ میری انگلی چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. تو یہ حال ہے ان دینداروں کا کہ جن کے پاس, ادھر بیٹھو بیٹا, جن کے پاس لوگ دین کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں ان سے گویا شہد ملے گا, اور وہ ان کی جیب پر اور مال پر نظر رکھتے ہیں. سامنے بیٹھو, تھوڑا جلدی آنا چاہیے, اتنی محنت کر کے تکلیف کر کے آتے ہو. تو وہ لوگ محبت سے آتے ہیں کہ ہمیں ان سے دین, اللہ تعالی کی محبت اور تعلق اور مسائل معلوم ہوں گے, اور ہم ان کے جیب پہ نظر رکھتے ہیں. لیکن فرمایا پھر ان کا یہی حال ہوگا کہ وہ تو دین لے کر چلے جائیں گے لیکن ہم لوگ اس سے محروم رہیں گے. نظر حضرت کا ایک مضمون اور یاد آیا. حضرت والا رحمت اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی مجھ سے. جب اس مسجد میں آیا میں تو اتنی حضرت نے کام کی بہت باتیں چھوٹی چھوٹی سکھاتے تھے مجھے. اس خود فرماتے تھے کہ دیکھو حبیب اللہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ حبیب اللہ نکاح پڑھانا لیکن اپنی مسجد میں, اور نکاح پڑھانے کے پیسے مت لینا. نکاح پڑھانا اپنی مسجد میں اور نکاح پڑھانے کے پیسے مت لینا, یہ حضرت نے نصیحت فرمائی تھی مجھے. لہذا ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں نے اس کے خلاف کیا, ایک مرتبہ صرف, اور وہ بھی ایک صاحب بہت ہی تعلق والے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تم چلو, ہمارا کچھ بہن کا نکاح ہے, نکاح بھی پڑھانا اور ساتھ میں پہلے بیان کچھ کر دینا. تو وہاں پر جب میں چلا گیا نکاح پڑھانے اور بیان بھی کرنا رہا تھا, تو بیان کے دوران ایک صاحب بول پڑے بدتمیزی سے, تو کہ نکاح پڑھاؤ. تو میں نے کہا کہ میں یہاں پر مدعو نکاح پڑھانے کے لیے نہیں کیا گیا. خیر میں نے بھی ان کچھ کہا, اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی برکت ہے کہ غلامی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو یاد رکھیے میں نکاح پڑھانے کے لیے مدعو نہیں کیا ہے, نکاح تو کوئی بھی پڑھا دے گا, مجھے یہاں بیان کے لیے بلوایا ہے. اور وہ تھے دوسری طرف کے, لیکن ان کو میں نے خوب, میں نے بھی کان گرم کیا ان کے. تو حضرت کی میں نے اس وقت کان پکڑا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا, ایک مرتبہ کیا میں نے سب خلاف, یہ تو اس کا کتنا بدبسگی ہوئی. خیر پھر بیان جو تھا مختصر, پھر وہ ظاہر بات ہے پھر دل پر وہ اثر, تو پھر وہ لذت بھی نہیں. تو بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں. تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت بیان کے متعلق یہ تھی حضرت کی, فرمایا دیکھو ایک بات تو یہ کہ اپنے شیخ کو کبھی مت چھپاؤ, اپنے شیخ کے احسانات کو مت بھلاؤ. یہ مت سوچو کہ دیکھیے نا ماں باپ جو ہیں وہ پرورش کرتے ہیں, بلوغت کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ختم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا, بلکہ فرمایا بھی کیسے, وہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. یعنی آپ سوچیں کہ توحید کا کتنا اونچا مضمون ہے, یعنی انتہائی توحید ہے یہ, کمال توحید اور انتہائی توحید یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا, آپ کے رب کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی. اب بتائیے توحید کا کتنا اونچا مضمون ہے, کمال توحید ہے, منتہائے توحید ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا. سوچیے آپ کتنی, یعنی اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی کتنی عظمت ہے. حالانکہ بلوغت پر ان کے فقہ ختم کہ اولا پر تربیت کا, لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا کہ ساری زندگی پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کرتے رہنا, کیونکہ ان کے حقوق ان کی زندگی تک نہیں ہے بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ہے. اور ان حقوق میں سے ان کے بہن بھائی رشتے دار سے صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، اور ان کے اگر دوست والدہ کی کوئی سہیلی ہو اس کی خبر گیری کرنا، ان کے لیے سال ثواب کرتے رہنا، ان کی قبر پر گائے گائے زیارت کے لیے جانا، یہ ان کے حقوق میں سے، ان کے لیے دعائیں کرنا یہ ان کے حقوق میں سے، اور دعا پھر یہ دعا بھی مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو کتنا والدین کا حق، اور والدین کا حق شیخ سے زیادہ ہے، والدین کا حق شیخ سے زیادہ ہے. حضرت والا ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے ایک بزرگ ہیں، ایک کسی بزرگ کے خلیفہ ہیں، ان کا ایک مرید ہے، بہت افسوس سے فرما رہے تھے کہ دیکھو ان کا ایک مرید ہے، اس کے باپ نے اس کو کوئی بات کی کہ یہ کام کر لو، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو کہتے اچھا میں شیخ سے پوچھ کے آتا ہوں. فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا غلو ہے غلو. میں ایک مرتبہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے پر تھا، تو جگہ بناؤ، 40 دن کے لیے گیا ہوا تھا اصلاح کے لیے، چلہ لگا رہا تھا حضرت کے پاس. تو ایک ڈیڑھ دن باقی تھا کہ میری والدہ صاحبہ کی طبیعت ناساز ہو گئی. حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت والدہ صاحبہ کی طبیعت کافی ناساز ہے اور میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ حضرت کو یہ بات معلوم تھی کہ والدہ صاحبہ کے ساتھ میں رہتا تھا، اور والدہ کی دوا دارو شروع سے الحمدللہ یہ بندہ ہی کرتا تھا کہ ڈاکٹر سے لے جانا دوا یہ وہ سب. تو حضرت نے مجھ سے فوراً فرمایا، یعنی عجیب بات دیکھیے نفسیاتی کیسی ہے جی، فرمایا فوراً جاؤ. اور پھر آگے جو جملہ فرمایا وہ یہ جملہ فرمایا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا چلہ ٹوٹ گیا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا چلہ ٹوٹ گیا، دن باقی تھے نا، فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تمہارا چلہ ٹوٹ گیا، فرمایا تمہارا چلہ یہی ہے کہ تم اپنی ماں کی جا کے خدمت کرو. ایسے معتدل المزاج مشائخ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمائے. تو بہرحال حضرت نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو جب بیان کرو تو بیان میں مضمون کے تابع مت رہنا، کہ مثلا اب مضمون کو شروع کیا، بعض مرتبہ انسان ہے ظاہر بات ہے سوچتا ہے کہ یار چلو کوئی مضمون بیان کروں گا، اور میں واللہ کہتا ہوں کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت والا خود فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ مضمون بیان کروں گا، یہ بعض مرتبہ آتا ہے کہ ذہن بالکل خالی ہوتا ہے. فرمایا جب حضرت تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ مضامین اور وہ محبت اور معرفت کے اور انوارات کی بارش ہوتی تھی کہ سبحان اللہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرا مولا مجھے یہ مضامین عطا فرمائے گا. اور حضرت والا کی یہ سنت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ آج یہ مضمون بیان کروں گا، لیکن جب بیٹھتے ہیں تو کچھ کہیں اور بات چل پڑتی ہے. اور حضرت نے اس پر سمجھایا تھا کبھی اس کے بوجھ مت ڈالنا، جو مضمون آئے بس یہ سمجھنا کہ مالک کی طرف سے بھیک آ رہی ہے، جو آئے وہ دے دو. سبحان اللہ. تو بہرحال دینداروں کے لیے کیا سمجھایا کہ وہ کسی کی جیب اور مال پر نظر نہ رکھے، کسی کی جیب پر اور مال پر نظر نہ رکھے. تو لہذا شیخ کا ریا اور دکھاوا، شیخ مخلص یعنی جو اللہ کے والا شیخ ہو اور وہ ریا دکھاوا کرتا ہے، مثلا اپنے حالات کو ظاہر کرتا ہے اور روتا ہے، کیونکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب رونا آئے تو رو لیا کرو، جب رونا آئے تو رو لیا کرو. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہے نا یہ مثل مہمان کے ہوتی ہیں، کیفیات مثل مہمان کے ہوتی ہیں، اور مہمان کا اگر اکرام کیا جائے تو مہمان بار بار آتا ہے، اور اگر مہمان کی بے اکرامی کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ کہے گا یار وہاں جا کے کیا کریں گے، وہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں. اور اگر عزت اور اکرام کا معاملہ کیا جائے، محبت سے معاملہ کیا جائے، اور اس عزت اکرام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بہت اعلیٰ ڈشیں کھلائی جائے، اپنی حیثیت کی موافق ہو، جو دال روٹی ہے وہ کھلا دے. اس پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں سے گزرے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی تقوی والے آدمی تھے. ایک مرتبہ حضرت کہیں سفر سے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں گنگوہ پڑا. حضرت کو اپنی کی منزل کاندھیلا تھی. گنگوہ میں حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد تشریف لے گئے. کچھ دیر آرام کرنا تھا، پھر آگے سفر کے لیے جانا تھا. تو حضرت گنگوہی نے عرض کیا کہ حضرت کچھ کھانا تناول فرمائیں گے آپ کے؟ کچھ فرمایا کہ نہیں بھائی وقت نہیں ہے، میں کھانے کے لیے نہیں ٹھہروں گا. تو پھر حضرت نے خود فرمایا اگر کچھ گھر میں ہے تو لے آؤ. تو گئے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اندر گئے گھر میں، اور وہاں جا کر گھر میں پوچھا تو کچھ بچی ہوئی دال تھی کھرچن والی تلچھٹ، اور کچھ باسی روٹی تھی. وہ لے کر آئے اور حضرت اس کو باندھ کر توشہ دان میں اس کو رکھ کر، اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ تھا، یہ میں آپ کے لیے لے آیا. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ نے وہ رکھ لیا اور سفر کیا. سفر کر کے جب کاندھیلا پہنچے، اپنے احباب وغیرہ سے ملاقات ہوئی، انا للہ، شکر اللہ نے بچا لیا، الحمدللہ. اپنے احباب سے ملاقات ہوئی تو ذکر چل رہا تھا حضرت گنگوہی رحمت اللہ، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ ہاں بچت، اللہ نے بچا لیا، الحمدللہ. تو احباب سے تذکرہ چل رہا تھا تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آیا تو فرمانے لگے مولوی رشید احمد بہت اچھے آدمی ہیں. تو احباب سب خاموش. پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر فرمایا کہ مولوی رشید احمد بہت اچھے آدمی ہیں. جب کئی دفعہ یہ جملہ دہرایا حضرت نے، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا اچھائی ہے ان کے اندر جو آپ اتنی فرما رہے ہیں؟ تو حضرت نے واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ دیکھو کتنے اچھے آدمی ہیں کہ ذرہ برابر ان کے اندر تکلف نہیں ہے. گھر گئے اور گھر میں بے تکلف بچی ہوئی دال اور باسی روٹی، سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، وہ لے کر آ گئے. بھائی مولوی رشید احمد بہت اچھے آدمی ہیں، سبحان اللہ. لہذا مہمان کی عزت اور اکرام کے انسان، ہاں یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے موافق اس کے عزت اکرام کرے، گنجائش ہو، کوئی عذر نہ ہو. مثلا گھر والے بیمار ہیں تو بیچارہ کیا کرے؟ تو اپنی حیثیت کے موافق اس کی عزت اور اکرام کا معاملہ کرے. لیکن سب سے جو بڑی چیز جو مہمان جس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ محبت سے اسے پاس پیش آئے اور ادب، اور کوشش کرے اس کی راحت کی، اس کو راحت پہنچانے کی. تو پھر مہمان دوبارہ آتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ آدمی ہے، یہ دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ عزت کا اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ آنے کو دل چاہتا ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو کیفیات ہوتی ہے نا انسان پر، کیفیت آتی ہے، کبھی رونے کو دل چاہتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ میں مال خرچ کروں، کبھی دل چاہتا ہے کہ میں تلاوت کروں، کبھی دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، کبھی کسی دل چاہتا ہے کہ میں شیخ کے پاس چلے جاؤں. تو فرمائے کہ جو کیفیات ہوتی ہیں مہمان کی طرح ہوتی ہیں. اگر ان کیفیات پر کا تم اکرام کرو گے، یعنی اس تقاضے پر عمل کر لو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کیفیت بار بار آئے گی. اور اگر کیفیت کو دبا لیا، جیسے رونے کو دل چاہا، رونے کو دل چاہا، اب اس نے سوچا اگر میں روؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ رو رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، تو اس کیفیت کو دبا لیا. مال خرچ کرنے کو دل چاہا، اس نے کہا اچھا چلو یار بعد میں کروں گا، تھوڑا سا ہی چاہے کر لے، تھوڑی سی عبادت کر لے، لیکن کچھ تو کر لے. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر وہ کیفیات پلٹ کے بار بار آتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کیا، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی گزر جاتی ہے، پھر اس کو رونا بھی نصیب نہیں ہوتا، پھر اس نہ رونے پر روتا ہے وہ، اور نہ رونے پر ایسا روتا ہے کہ اس کو رونا بھی نہیں آتا. یعنی نہ رونے پر بھی رونا نہیں آتا. اس لیے شیخ ہے, اگر رونے کو دل چاہے تو روئے. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کو رونا چاہیے, کیونکہ اس کا رونا دلوں کو سیراب کرتا ہے. جناب معروبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گر نہ گریا چرخ کہ خندق چمن, اگر آسمان روئے گا نہیں, اگر آسمان روئے گا نہیں تو چمن کھلے گا کیسے. اور گر نہ گریا طفل کہ جوشد لبن, اگر بچہ نہیں روئے گا تو دودھ کیسے جوش مارے گا. کہ وہ چھاتی جو ماں کی بچہ روتا ہے تو وہ رونے سے اس کا خون جو ہے وہ دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. تو فرمایا اسی طریقے سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہاں ایک مضمون اور فرماتے تھے, فرماتے تھے جس طرح سے بچے کے رونے سے جو خون ہے وہ دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے, اسی طرح بندے کے رونے سے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے گناہوں کی طرف سے جو وبال کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے وہ عذاب ثواب سے اور رحمتوں سے بدل جاتا ہے. بچے کے رونے سے پتا ہے خون ناپاک ہے, نجس ہے, ناپاک ہے, لیکن وہ خون جب دودھ سے بدل گیا اللہ اکبر, اب وہ دودھ کتنا پاکیزہ, کتنی حلال اور کتنی وہ کتنی پیاری غذا اس بچے کے لیے. تو لہذا یہ فرمایا کہ جس طریقے سے بچے کے رونے سے خون دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے, بندے کے رونے سے عذاب رحمتوں سے بدل جاتا ہے. اس لیے بندے کا رونا, یہ بندے کا رونا اس کے لیے بہت مفید اور مبارک ہے. تو لہذا اس لیے کیا فرمایا کہ ریاء الشیخ افضل من اخلاص المریدین, کہ شیخ کا ریاء اور دکھاوا, کیونکہ وہ اس لیے دکھا رہا ہے کہ تاکہ اس کو شوق عمل پیدا ہو, شوق عمل پیدا ہو. لہذا دکھانا یا کہنا, کبھی زبان سے ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے, یا کبھی عمل کر کے تو کیا ہے وہ مرید اس کو دیکھے اور اس چیز کو جذب کرے, وہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر مان لو کہ شیخ کی عبادت کا تم ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی اتنی بے قدری اور توہین مت کرو کہ شیخ جس وقت عبادت میں مشغول ہو تم اس وقت گپے لگا رہے ہو, اور میں کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ جاؤ, اور اتنا ہی کہہ لو کہ اتنا ہی دیکھ لو کہ شیخ جو عبادت کر رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمتیں اس پر برس رہی ہے, وہاں تم اپنی اصلاح کے لیے دعا ہی مانگ لو, کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہونا یہ خود اللہ تعالیٰ کے فضل کی نشانی ہے اور وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. پھر حضرت نے اس کی ایک دلیل میں ایک بات فرمائی, فرمایا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے, وجد عندہا رزقا, حیران ہو گئے کہ وہ ایک پاک بیوی جو اپنے کمرے اور گھر میں محبوس اور محصور, گھر سے باہر نہیں نکل رہی, اس کو رزق مل رہا ہے. تو حیران ہو گئے, پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کہاں سے ملا, تو کیا انہوں نے جواب دیا, قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے, یہ رزق یہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے, عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب کتاب کے. تو فرمایا میرے شیخ فرماتے کہ وہیں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی, ہنالک دعا زکریہ ربہ. اب وہاں تو معاملہ تھا رزق کا, اور یہاں انہوں نے کیا دعا مانگی, ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبہ, نیک بیٹی, نیک بیٹے کی دعا مانگی کہ ایک اولاد عطا فرما دیجئے, اور اللہ تعالی نے اولاد عطا بھی فرمائی. لہذا میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب کسی پر, اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ انہوں نے دیکھا رزق اور انہوں نے دعا مانگی اولاد کے لیے, لہذا پتا یہ چلا کہ وہ رزق چونکہ ایک غیر معمولی بات تھی, اور یہ غیر معمولی بات اللہ تعالی کے فضل اور مہربانی کی علامت تھی, لہذا وہاں پر انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب کسی پر اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی فضل اور مہربانی دیکھو, اس کا تقویٰ, اس کے دین اور اس کے اخلاق, اس کے معاملات, اللہ تعالیٰ کے فضل و مہربانی کی غیر معمولی نشانیاں اس پر نظر آئے, تو فرمایا کرتے تھے کہ وہاں دعا مانگو, وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اس کی دلیل میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا یہ واقعے کو نقل کریا, وہاں دعا مانگے, یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جہاں اللہ والے بستے ہیں وہاں دعا مانگا کرو, وہاں دعا قبول ہوتی ہے, وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. تو لہذا اگر وہ شیخ کے ساتھ عبادت کا اور شیخ کے ساتھ اس کے معمولات میں ساتھ نہیں دے سکتا تو کم سے کم اتنا کرے کہ دعائیں مانگ لے, اپنے دل کو شیخ کے دل کے ساتھ ملا دے تاکہ وہ فیض دل کے ذریعے سے دل کے اندر منتقل ہو جائے. تو توفیق ایک کیا ہے, توفیق کی ایک تعریف توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, کہ نیکی کے کام, نیکی کی باتیں چہرے کے سامنے آ جانا. اور کیا مطلب, جیسے چل کے آیا, بیٹھا یا گزر رہا ہے, گزرتے گزرتے کسی سے ملاقات نیک آدمی سے ہو گئی یا کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھا, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے. اب یہ مسجد میں آ کر بیٹھا, اس نے کہا یار میں تو بس تھکا ہوا ہوں, کچھ نہیں کروں گا. اب دیکھا کہ ایک شخص تلاوت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھا, اس نے کہا چلو یار میں بھی کر لیتا ہوں. تو یہ کیا ہے, اس کو توفیق بولتے ہیں. ہو گیا نا توفیق کی ایک تعریف. کیونکہ بعض لوگوں کا ذہن میں, اب جیسے مثلاً کہا داڑھی رکھ لو, تو کہا اچھا بھائی دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے دے. تو میرے شیخ فرماتے تھے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ توفیق کسی فرشتے کا نام ہے, وہ آئے گا گدی پکڑے گا اور گدی پکڑ کے داڑھی کھینچ دے گا. توفیق اس کا نام تھوڑی ہے کہ جناب یہ بیٹھے, یہ جا رہے ہیں فلم دیکھنے اور ان کو گود میں فرشتہ اٹھائے گا مسجد پہنچا دے گا. توفیق اس کا بھی نام ہے. جیسے اب یہ جا رہا ہے, اس نے کہا کہ میں میلے میں جاؤں گا یا بازار جاتا ہوں, ذرا بد نظری کروں اور کوئی گناہ کا کام کروں, کسی پارٹی میں جا رہا ہے. اب جانے لگا تو راستے میں اس کو کوئی اس کا دوست مل گیا, اس نے پوچھا یار کہاں جا رہے ہو, انہوں نے کہا نہیں بس میں ایسے ہی نکلا تھا. انہوں نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو, آؤ میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں, ان کی مجلس میں چلتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. با دلے نہ خواستہ یعنی دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آ گیا. اب وہ بیٹھا, میرے شیخ فرماتے ہیں نیک لوگوں میں بیٹھا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے وہیں اس پر فضل فرما دیا. جس کو حضرت وہ بخاری شریف کی حدیث میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک شخص جو آیا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ سوال فرمائے جس میں یہ بھی تھا کہ کیا کر رہے ہیں, کیا ذکر کر رہے ہیں, کیا دیکھا ہے, دیکھا نہیں ہے, کیا مانگ رہے ہیں, جنت کا سوال کر رہے ہیں, جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, جنت کو جہنم کو دیکھا, کہا دیکھنا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا, میں نے سب کو بخش دیا. اب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہاں پر تو ایک شخص آیا تھا, ان نما جال حاجت, وہ تو ایسے ہی آ گیا تھا. اس نے کہا چلو یار مولویوں کا تماشا دیکھو, یہ کیا مولوی باتیں کرتے ہیں, یہ شیخ اور کیا بزرگ کیا ہوتے ہیں, چلو ہم تماشا دیکھنے چلتے. اب وہ آیا, بیٹھ جاؤ جلدی. اب وہ آیا جناب کے تماشا دیکھنے کے لیے اور اب اس کا خود تماشا بن گیا. کیسے تماشا بنا, جیسے جگر صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر حضرت پڑھتے تھے کہ جب انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر چار دعاؤں کی درخواست کی تھی, ایک دعا تو یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں. میرے شیخ فرماتے تھے 500 برس کی شراب پیوی تھی اور اتنی پیتے تھے کہ خود کہتے ہیں جب اللہ تعالی نے ان کا دل پلٹا اور دل بدلا تو خود کہنے لگے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, پینے کو تو
بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. یعنی یہ فکر پیدا ہوئی، کیا ہے اب یوم الحساب، قیامت کے دن کیا جواب دوں گا میں، یہ فکر پیدا ہوئی، یہ بھی توفیق کہلاتی ہے. لہذا حکیم الامت سے یہی درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ میں شراب چھوڑ دوں، اور دوسری دعا یہ کی کہ آپ دعا فرما دیں میں حج کراؤں. اس زمانے میں حج بحری جہازوں پر ہوتا تھا، بڑی مشکلات، مہینوں کا سفر، موسم خراب ہو تو اس سے بھی زیادہ، اور پھر ایسا سفر ہوتا تھا کہ اپنے ساتھ چکی لے کے جاؤ، آٹا لے کے جاؤ، چاول لے کے جاؤ، بیلن لے کے جاؤ، توا لے کے جاؤ، چولہا لے کے جاؤ، تمام مسالہ جات وغیرہ سب کچھ، سالہ بھی جاتا تھا، مسالہ بھی جاتا تھا، اتنی محنتیں ہوتی تھی، آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں حج کرنا. آج کل کے زمانے کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انسان اگر اسی حالت میں اٹھے اور وہاں چلے جائے سب کچھ مل جاتا ہے، ایسی فراوانی ہے. لیکن اس زمانے میں حاجی اتنا روتے تھے اور کیفیات کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، کیوں؟ مشقت اور محنتوں سے چونکہ حج ملتا تھا. پھر مدینہ شریف جاتے تھے اونٹوں اونٹ گاڑیوں پر، کچے کا رستہ، پکی سڑک نہیں، کچے رستے، اونٹ گاڑیاں، بہلیاں، پھر راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر اور خوف ہوتا تھا، ایسے ایسے حالات میں. لیکن عالم یہ ہوتا تھا کہ جب مدینہ شریف پہنچتے تھے تو یہ شعر گویا پڑھتے تھے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، یہ شعر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ہے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی اعلی جھوم جائیں، کہہ کے صلی اعلی جھوم جائیں. اور پھر یہ بھی دعا کرتے تھے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، کیونکہ پہلے جو حج کو جاتا تھا وہ سب سے معافی تلافی کر کے جاتا تھا، کہتے تھے بھائی وہ یہی نیت کر کے جاتا تھا کہ بس اب نہیں آنا واپس، اس لیے سب سے معافی تلافی کہ بھائی معاف کر دو، میں نے آپ کے حقوق، آپ کے سب معافی وغیرہ مانگ کے جاتے تھے، کیونکہ مہینوں کا سفر، پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہوگا. اور اس بات پر بھی ہوتے تھے کہ اللہ کرے، وہ یہی جا کر وہاں دعا مانگتے تھے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. آہ یہ منظر ہوتا تھا. تو بہرحال جگر صاحب نے دوسری درخواست کی کہ حضرت آپ دعا فرما دیں کہ میں شراب میں حج کراؤں. اور تیسری دعا کیا؟ تیسری دعا یہ کہ میں داڑھی رکھ لوں. سبحان اللہ، مکمل شرعی داڑھی رکھ لوں. اور چوتھی دعا کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، کیا جذبہ. ادا میرے شیخ فرماتے ہیں حکیم الامت کے ہاتھ اٹھے، اللہ تعالی سے دعا کی، اور ایک بات فرمایا کرتے تھے میرے شیخ کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی، میں نے جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی، اور فرمایا کہ جو قبول نہیں ہوئی وہ میں نے دل سے مانگی نہیں تھی. ہم تو ہاتھ اٹھا دیتے نا، ویسے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد پنکھے دیکھے، فلاں دیکھا، اس کو دیکھا، اور اگر نماز کے بعد دعا مانگ رہے تو امام کو دیکھتے توجہ ڈالتے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ امام جلدی دعا ختم کر دے، ایسا حال. کیا دعا مانگ رہے کہ یا اللہ امام جلدی دعا ختم کر دے، یہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے محبت سے دعا اور تڑپ سے دعا مانگی. اب اس دعا کا ظہور کیسے ہوا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعاؤں کو راگتگاہ نہیں فرماتے. واپس آئے، میرے شیخ فرماتے کہ شراب چھوڑ دی، اتنی ہمت دل میں پیدا ہو گئی. اور یہ توفیق کی تعریف ہے کہ خلق القدرتی علی الطاعتی، کہ دل میں ایسی قدرت، اطاعت اور فرمانبرداری کی خاص طاقت پیدا ہو جانا کہ نہیں کروں گا، بس یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، یہ تنہائی میں عبادت کروں گا. تو طاعت کو کرنے اور معصیت سے بچنے میں خاص قدرت دل میں آ جانا، یہ بھی توفیق کہلاتی ہے. لگا شراب چھوڑ دی، نتیجہ ہوا کہ دنیاوی معاملہ تھا, بیمار پڑ گئے. اب ڈاکٹر بیمار ہوئے تو ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آل انڈیا شاعر تھے, قومی امانت تھے, اور یو پی کے 52 ضلع پورے میڈیکل بورڈ بیٹھا, اور سب نے پھر جگر صاحب کو سمجھایا کہ ارے جگر صاحب گرمی شدید ہے, کوئی بات نہیں, شریعت میں گنجائش ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کوئی بات نہیں, آپ کو ویسے بھی شوگر کا مرض ہے, کوئی بات نہیں, اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے, لہذا آپ روزہ بعد میں رکھ لیں, ابھی نہ رکھیں. یہ آج کل کے ڈاکٹر بھی سمجھاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, ڈاکٹر کا ایک ہے مشورہ, لیکن اس مشورے پر عمل بغیر عالم اور مفتی کے نہیں ہوگا. یہ تھوڑی کہ ڈاکٹر نے جو مشورہ دے دیا کہ وہ کر ڈالا. لہذا عالم اور مفتی سے مشورہ کریں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ایک ہے ڈراوا, ڈرانا, خوف دلانا کہ تم مر جاؤ گے, روزہ رکھ کر دیکھے. ایک اس کے اندر یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ کر دیکھے, اگر واقعی ایسی حالت ہوتی ہے, ایمرجنسی کی حالت پیش آ جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے روزہ رکھ لیا اب بیچارہ مرنے کے قریب ہے, روزہ توڑ بھی نہیں سکتا, ایسا بھی نہیں ہے. ایمرجنسی کی اگر ایسی صورت پیش آ گئی واقعی کہ جان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے, ہاں اگر تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو کمزوری کے ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں جان کو خطرہ, مرض بڑھتا ہے, کوئی اور مصیبت پیش آتی ہے, تب یہ ہے کہ پھر وہ روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. مثلا بعد میں رکھنے کا ایسا ہے کہ اگر بعض دفعہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں موسم نہیں کہ گرمی کے موسم اور زمانے میں روزہ نہیں رکھ سکتے, تو شریعت اتنی ظالم نہیں ہے, ایسی گنجائش موجود ہے کہ جو گرمی کے زمانے میں عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ سردی کے زمانے میں رکھ لے. لہٰذا ایسی گنجائش بالکل ہے, ایسا کوئی تھوڑی مولوی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑا ہے یا اللہ میاں ڈنڈا مارا نہیں تو مر, روزے میں مر. موت تو یاد رکھیے گا وقت پر آئے گی, وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. چلو موت پر بھی ایک واقعہ سن لیجئے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ کو کے گردوں کے ڈائلسس ہوتا ہے. آج سے کوئی تقریباً 2-2.5 برس پرانی بات ہے کہ ان کی والدہ شدید بیمار ہوئی, ہسپتال میں داخل ہوئی, جان کنے کا عالم آ گیا, ایسا لگا کہ موت سامنے. اور پھر وہی ہوا جیسے ڈاکٹر ڈراتے ہیں کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دو, مصنوعی تنفس وینٹیلیٹر پر ڈال دو. تو ان کے والد صاحب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, سید لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ, اور ان کی والدہ بھی سید, ان کے بچے یعنی پورا شجرا تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو بہرحال بچوں کا مجھے فون آیا, لیاقت ہسپتال میں داخل تھے اور کہنے لگے کہ ہماری والدہ کی طبیعت بہت ناساز ہے, ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر کا کہا ہے, اور میرے ابا نہیں مان رہے, دعا کرو. میں نے کہا اچھا چلو میں آتا ہوں, گھبراؤ مت, میں پہنچتا ہوں, میں آتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں. میں نے اس وقت حضرت کو بھی ٹیلی فون کیا, کیونکہ حضرت سے بھی ان کا تعلق ہے. میں نے حضرت کو ٹیلی فون کیا کہ حضرت ایسے ایسے طبیعت ان کی ناساز ہے, بیمار ہیں, آپ دعا فرمائیں, اور ایسا سوال فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں. حضرت نے بھی دعا فرمائی. میں ہسپتال پہنچا لیاقت ہسپتال میں, تو بچے فوراً لے گئے, ان کے والد صاحب آئے, وہ لپٹ کے رونے لگے اور رو کر مجھ سے کہنے لگے کہ میری گھر والی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے وینٹیلیٹر پر مت ڈالنا, اگر اللہ تعالی کی طرف سے اس کا وقت ہے تو ہم اس پر راضی ہیں, لیکن میں اپنی گھر والی کو اذیت نہیں دے سکتا, اس نے مجھ سے کہا تھا. تو میں نے ان کے بچوں سے پھر کہا کہ میں نے کہا بھائی دیکھو, وارث پہلے یہی ہے, شوہر ہے, باپ ہے, اگر یہ کہہ رہا ہے تو تم ان کی مانو,
اب دیکھتے ہیں کہ زندگی موت کا کیا کھیل ہوتا ہے. اس بات کو 2.5 برس ہو گئے, وینٹیلیٹر ڈالا, وہی ڈاکٹروں کا جیسے اپنی بولی بولنے کا انداز ہے, تم تو ظالم ہو اور یہ ہو اور وہ ہو, اور حالانکہ جس وقت یہ علاج کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ان کو ظلم کا احساس نہیں ہوتا کہ بے پرگی اڑا رہے ہوتے ہیں, کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا چیز چلا رہے ہیں. کہا 5-6 اینٹی بایوٹک لگا دو, کوئی نہ کوئی تو اثر چہرے گی. وہ کہیں گے دیکھو ڈاکٹر نے کام حل کر دیا. اور میں نے اپنی والدہ کے علاج میں اس کو بہت بھگتا. تو بہرحال اللہ کی شان دیکھیے, زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں نا, کیا وینٹیلیٹر ہے وہ 2-2.5 برسوں ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہے وہ, اور ہسپتال میں نہیں ماشاءاللہ چلتی پھرتی ہے, اس کے بعد عمرے کے لیے بھی گئی. تو زندگی بعد سانس جو ہے وہ اپنے وقت پورے کریں گے, انسان اپنے سانس کو پورے کر کے جائے گا, پہلے نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وینٹیلیٹر پر جانے سے اس کی زندگی بڑھ جائے گی, ایسا نہیں ہے, وقت پورا کرے گا. تو جگر صاحب کو یہی ڈرا ہے کہ اگر آپ تھوڑی تھوڑی پیتے رہیں گے تو ایک دم نہ کریں, ٹھیک ہے ملہ بنے لیکن آہستہ آہستہ ملہ بنے. ٹھیک ہے ایک دم سے ملہ بن گئے, ایک دم سے پردہ شروع کر دیا, ایک دم سے داڑھی رکھ لی, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی, آہستہ آہستہ. فل فار ایمرجنسی ملہ مت بنو. ٹھیک ہے اگر آپ کی 5 گرل فرینڈ ہے تو پہلے 2 سے ہفتہ ختم کریں, پھر 1 سے کریں, آہستہ آہستہ. اگر 20 سگریٹ پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ. یہ ہے روشن خیالی کا, روشن خیال مشورہ. اور دنیا کے معاملے کبھی ایسا نہیں کرتے. کہتے کہ کوئی ایسی جمپ لگے ایسا کوئی میگا پرائز نکلے, ایسی ہماری لاٹری نکلے, یا ٹی وی شو میں جا کر ہم ایسے الو کی طرح حرکتیں کریں کہ جس پر ہمیں کوئی بڑا پرائز مل جائے, جس کی پرائز بہت زیادہ ہو, اس طرح کا معاملہ ہو جائے. دنیا کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن جائے, کوئی ایسی مزاربت کمپنی میں ہمارا بھی اکاؤنٹ کھل جائے کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں بس. حالانکہ دنیا کا ایسا نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ بندے کا معاملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. لیکن وہاں پر کیا چاہتے ہیں اور دین میں کیا چاہتے ہیں, یہ عجیب, ہماری عجیب غریب سوچ. تو لہذا وہ روشن خیال ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ جگر صاحب ایک دم سے شراب مت چھوڑیں, ٹھیک ہے ملہ بنے لیکن ایک دم سے ملہ مت بنے, تھوڑی تھوڑی پیتے رہے, یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روزے کے معاملے میں بھی ڈراتے ہیں, تو جگر صاحب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جگر صاحب نے حکیم الامت کی صحبت اٹھائی, صحبت میں رہے, بیعت ہو گئے تھے, دعا کرائی تھی. اب دل کی قوت کا کیا حال تھا, فرمانے لگے اچھا ڈاکٹر صاحبان ایک بات تو بتائیے, اگر میں تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ جملہ آپ نے دیکھا تھا کہ اگر میں تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا 8-10 برس اور جی جائیں گے. تب جگر صاحب نے ایک عجیب جملہ فرمایا, لوگ کہتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے, ان کی صحبتوں سے کیا ملتا ہے. اب پتا چلا, جگر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی نافرمانی میں 8-10 برس کی زندگی مجھے ملتی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی شراب کو چھوڑ کر مجھے ابھی موت آ جائے. یہ حوصلہ اور جذبہ, یہ وہ جذبہ اور حوصلہ ہے میرے دوستو, یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتی ہے. لہذا شراب چھوڑ دی. انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا, یہ تو ملہ بن گیا. لہذا شراب چھوڑ دی. اللہ تعالی کی شان, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی شان, زندگی کوئی شراب کے ہاتھ میں ہے کیا؟ واللہ اللہ کیا کہہ رہے کہ شراب سے زندگی ملے گی؟ نعوذ باللہ, ایمان کو دیکھنا چاہیے. اس لیے اپنے الفاظ کو سوچنا چاہیے.
ہم لوگ بعض مرتبہ ایسے ہی الفاظ بول دیتے ہیں اور ایسے ہی گمانات ایسے ہی گمان اور خیالات پکاتے ہیں کہ فلاں کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں، ہاں اتنا کہہ دے انشاءاللہ، کیونکہ سبب کے درجے میں ہے تو اس میں انشاءاللہ بھی لگا دے. اس لیے تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا الفاظ بولنے ہیں. بعض مرتبہ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ کی شان، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے زندگی دی اور جیے اور اچھے ہو کر جیے. سبحان اللہ. اور فرمایا دوسری دعا قبول یہ ہوئی. تماشے پر بات چل رہی تھی، یاد رکھیے گا، میری گاڑی تماشے سے، میری گاڑی کی جو پٹری ہے وہ کہاں چینج ہوئی تھی؟ تماشے سے. اس تماشے کو سمجھا لینے کے لیے پورا تماشا دکھا رہا ہوں. یہ مولوی عمران ہے نا، یہ ماشاءاللہ جب سے یہاں ہیں پابندی سے آتے ہیں، لیکن جب سے انہوں نے کو وصل لیلہ ملا ہے نا، اب یہ سوتے بھی ہیں ساتھ میں. وصال لیلہ کے بعد جو ہے وہ سکون قلب کی وجہ سے ان کو نیند بھی زیادہ آنے لگی، کیونکہ رات کے قدردانی نے ان کو دن کے دن میں ان کی، میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں نیند کی لیلہ رقص کرتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جگر صاحب رحمت اللہ علیہ نے حج بھی کرا کے آگے، اور جب حج کر کے واپس آئے بمبئی میں تو آئینہ دیکھا، آئینے میں دیکھ کر یہ شعر پڑھا، سبحان اللہ، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا. آگے نا تماشا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرٹھ میں یہ تانگے پہ بیٹھ کر جا رہے تھے تو تانگے والا یہی شعر گنگنا رہا تھا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جگر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں کہ میرے تانگے پر جس کا میں صاحب کلام کا جس کا شعر ہے، وہ صاحب کلام میرے تانگے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گنگنا رہا ہے، اور جگر صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مقبولیت اور محبت ڈال دی اور اس شعر کو کیسے مقبول کر دیا. کہ چلو دیکھا ہے تماشا، آئینے میں دیکھ کر شعر پڑھا نا، داڑھی نکل آئی، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ بعض اب اس زمانے میں شیر دانی کہیں گے، یہ شیر دانی کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایسی نادانی ہے کہ کتنی ساری دانی سمجھتے نہیں ہیں، ایسے داناؤں کی اب کمی ہو گئی ہے. اردو فہمی اور کیا کہیں لغت فہمی بہت عمقہ بن گئی ہے، یعنی شیر کی فہم اور سمجھ. کہ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشکال آتا ہے، بازوں نے اشکال کیا کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی کیا وہ کافر ہو گیا؟ سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اب جگر صاحب اتنا بڑا شاعر یہ شعر فرما رہے، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، تو کیا مطلب، کیا جو داڑھی نہیں رکھتا وہ کافر ہے؟ تو نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم پر کتروانا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا ارتکاب کرنے والا اگر اپنے کو گناہگار سمجھتے ہوئے داڑھی نہیں رکھتا تو یہ شخص کافر نہیں ہے، مسلمان ہے. سمجھتا ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، اپنی ایمانی کمزوری اور اپنی روحانی قوتوں میں کمی کی وجہ سے میں یہ عمل نہیں کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ شخص کافر نہیں ہے، گناہگار مسلمان ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو جب کہا کافر نہیں ہے تو جس نے کافر بولا وہ کافر ہے؟ جگر صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایک اللہ والوں نے اس شعر کو سنایا، اور یہ ایک دین کا ایک خادم وہ بھی اپنی مجلس میں اور اپنے بیان میں اس شعر کو نقل کر رہا ہے کہ سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. تو یہاں کافر معنی میں محبوب کے ہیں، اور میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں ہمارے پٹھان حضرات خوانین حضرات زیادہ رہتے ہیں، ان سے میں بات زیادہ سمجھاتا ہوں تو بات سمجھ میں بھی آ جائے گی، ذرا ہمارے خوانین حضرات کو بھی مزہ مل جائے گا اور بات کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، خان صاحب لوگ ایک بات بتاؤ، جو مولوی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، جس کا بیان تگڑا ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے، اس مولوی کو کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نا کافر مولا، کافر 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 نہیں اور کسرا کے ساتھ بھی نہیں، ہاں کافر اور کافر نہیں کافر، دا کافر مولا دے، صحیح ہے نا بھائی؟ ایسے ہی بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ اب آپ بتائیے اگر ملا کافر ہو گیا تو کون بچا؟ لو جی ملا کو بھی کافر بنا دیا. تو اس وقت ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ملا کافر ہے، بے ایمان ہے، بلکہ اس کی محبوبیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ملا اور یہ عالم ربانی، یہ مفتی ہمارے دلوں میں اتنا محبوب ہے، اس کی اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ کافر. یہ مجاز مرسل ہے، اور میں واللہ کہتا ہوں خان صاحب نے مجاز مرسل پڑھنا تو دور کی بات، اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی. تشبیح المد بما یشبہ الذم، یہ تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی اس کو. لیکن یہی تو استاد نے فرمایا تھا نا، جاؤ جا کر دیکھو کہ لوگ روح المعانی کو، مختصر المعانی کو کتنا سمجھتے ہیں. کہا کہ استاد جی یہاں تو کوئی جانتا نہیں، کہا تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، دوبارہ پڑھ. دوبارہ پڑھوایا، جب دوبارہ پڑھوایا اس کا استاد جی یہاں تو سب لوگ ہی مختصر میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کہا اب تو نے سمجھ میں آئی. تو یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کافر ملا دے، اور مشدد نہیں پڑھتے، یاد رکھیے گا اس کو، ملا نہیں ملا. تو اس وقت ان کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اس کے بے ایمانی کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی محبوبیت محبت سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا محبت، کتنا اللہ تعالیٰ نے اس عالم پر اپنا کتنا فضل اور مہربانی کی ہے، اس لیے کہتے ہیں. تو اب معنی سمجھنا آسان ہو گیا نا. تو یہاں معنی محبوب کے ہیں کہ چلو دیکھیں تماشا جگر کا، ارے زبیر میاں سر نہیں بچ چکا ہوں، دیکھتے رہو، چلو دیکھیں تماشا، کچھ ہمارا بھی تماشا دیکھو، چلو دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. یعنی وہ شخص اللہ تعالی نے اس پر کیسا اپنا فضل اور مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ ایک مٹھی داڑھی کی اس کو توفیق عطا فرما دی، اور اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے جھنڈے کو اپنے چہرے پر لہرا دیا. سبحان اللہ. لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھے، مٹھی پوری کرے، یا وہ مٹھائی گیرا پریک دا، صحیح ہے نا؟ ایک مٹھی داڑھی رکھے، اپنی مٹھی سے ناپے، اور وزیرستان کے لوگ دیتے یو مٹھائی جیرا بریک دا بریج دا، اور جیرا تورا مکہ، تور ملا نہیں بنے. لہذا اس لیے میرے پیارے دوستو، جگر صاحب نے داڑھی رکھی کیونکہ شریعت کا یہ مسئلہ واجب ہے. واجب جیسے عید کی، میرے شیخ فرماتے تھے عید کی نماز واجب ہے، بقر عید کی نماز واجب ہے، وتر کی نماز واجب ہے، اسی طرح سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ بھی واجب ہے، اور داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم پر کتروانا یہ حرام اور گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے تو علماء اس کو فرماتے ہیں کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، گناہ سے سچی توبہ کر لو، چھوڑ دو اس کو، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو. اور آسان اتنا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے داڑھی رکھنا اتنا آسان ہے کہ آپ داڑھی چھوڑ دیں خود بخود نکل آئے گی. فرمایا ایسا تھوڑی کہ ملا کے پاس جا کے داڑھی کھینچوانی پڑے گی کہ مولانا صاحب میری بھی داڑھی ذرا کھینچ دو، داڑھی کھینچوانے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دے خود بخود نکل آئے گی. اگر مان لو خود بخود نہیں نکلتی، ہو سکتا ہے چائنا نسل کا، کیونکہ چائنا کے لوگ ہیں. اب چائنا ملیشیا تھائی لینڈ ماشاء اللہ وہاں مسلمان ہمارے بہت ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان بےچاروں اللہ نے مختلف رکھا. افریقہ میں لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی سی بال نکلتے ہیں، لیکن چونکہ وہ منڈاتے نہیں ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، لہذا ان کی یہ داڑھی پوری ایک داڑھی ایک مٹھی داڑھی کے حکم میں کہلائے گی. بعض ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کے ایک ایک دو دو بال نکلتے ہیں، اللہ کی شان ہے. چائنا وغیرہ آپ اس طرف جائیے, جاپان, ملیشیا, انڈونیشیا, وہاں کے مسلمان ہیں, ایک ایک دو دو بال نکلتے, کسی کی چھوٹی چھوٹی بازو کے نکلتی بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خود نہ کاٹے. اور میرے شیخ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے اس باغ کو, بالوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ناخن اور بالوں کو ایسے گٹر میں نہیں بہانا چاہیے, بلکہ اس کو دفن کر دینا چاہیے. لہذا میرے وضو میں بال بہت گرتے ہیں, لہذا میں ان کو پکڑتا رہتا ہوں اور تھیلی میں جمع کر لیتا ہوں. ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے میں نے ناخن اور بال. آپ بچوں سے پوچھ لیں, دو صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ میں تھیلی ہے اسی میں ناخن اور بال کرتا ہوں جمع, پھر ایک وقت آتا ہے پھر ان کو میں پھر دفن کر دیتا ہوں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اس باغ کو گٹر میں بہانا, کہ داڑھی کو مونڈ رہے, اللہ اکبر, کتنا پیارا حکم. کہ کسرا کے دو سفیر آئے, ان کی داڑیاں نہیں تھی, مونچھے بڑی بڑی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری نظر الہیما, اپنے چہرے نظر مبارک کو ان سے کراہت ناپسندیدگی سے پھیر لیا اور فرمایا, یعنی آپ سوچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے وہی لکما, تم لوگ ہلاک ہو جاؤ, من امر حکما, تمہیں ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارا نا ربنا کسرا, ہمارے بادشاہ نے کسرا نے ہم سے کہا کہ تم داڑیاں کو کاٹو اور بڑی بڑی مونچھیں رکھو. سوچ لو کہ کسی لیڈر کے کہنے پر یا لیڈر کی جیسی شکل بنا رہا ہے, تو وہ لیڈر کس کی شکل بنائے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے سہارے ہم لوگ زندہ ہیں, ہم اپنے آقا کو بھول جاتے کہ ہم داڑیاں کاٹتے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, وفر اللحا وحف الشوارب, کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. یہ ہے مسلمانوں کی شکل اور صورت, کہ کیا داڑھی کو بڑھائیں اور مونچھوں کو باریک اور صاف کریں. اور میں واللہ قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں, واللہ ثم واللہ ثم واللہ, تین تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ مونچھوں کے اندر مردانگی نہیں ہے, مونچھوں کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی مونچھیں نہیں ہیں, ماشاءاللہ چھ سات بچے ہیں, تو کس چیز کی کمی ہے؟ ایک بڑے میاں بیٹھے جن کے سامنے تو بچوں کا ذکر کرتے ہیں شرم آتی ہیں کہ ان کے بیچارے کے صرف 9 بچے ہیں, لیکن ان کی بھی مونچھیں نہیں ہیں. تو ہم لوگ کس کی طرف جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کس کو ہم نے اپنا بڑا, ہم نے کہتے ہیں اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. لہذا ایک آدمی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہا ہے, ان کی شکل و صورت بنا رہا ہے, اللہ تعالی کا فضل و مہربانی نہ ہوگا؟ اس لیے آپ نے فرمایا, پھر آپ نے ان کسرا کے سفیروں سے فرمایا کہ یہ کیا ہلاک ہو جاؤ, کیسا ہے؟ اس نے کہا ہمارے کسرا, ہمارے بادشاہ نے کہا کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھو اور داڑیوں کو کاٹو. تب آپ نے فرمایا, ولیکن امرنی ربی, سبحان اللہ, میرے رب کا حکم ہے, میرے رب نے لیکن یہ حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. سبحان اللہ, کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالی کے اس حکم کی فرما برداری کر کے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کر لیں, کہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے ہم مدینہ شریف حاضری دیں. جب مدینہ شریف حاضری دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں خود دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا میرے دوستوں؟ اگر ہم نبی کی پسندیدہ شکل بنائیں گے, جیسی نبی کی شکل تھی ویسی شکل بنائیں گے, آپ خوش نہیں ہوں گے؟ آپ یہی جا کر کہہ دیں کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ کے نبی کی شکل لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. تو توفیق کی پہلی تعریف کیا ہے؟ کہ نیکی اور اسباب کے کام سامنے آ جانا, اسباب سامنے آ گئے, اس کو توفیق بولتے ہیں. مثلا کسی کو نیک عمل کرتے دیکھ لیا، کہیں جا رہا تھا نیک کا آدمی کوئی مل گیا، ایک کام. اور توفیق کی دوسری تعریف یہ ہے کہ تسدید طریق الشر و تسہیل طریق الخیر، کہ برائی کا راستہ مسدود ہو جائے. کہتے ہیں سدے باب کرو، دروازے کو بند کر دو، برائی کا راستہ بند ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے. نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جائے. یہ ہے میرے دوستو. مثلا ایک آدمی ہے، اب نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اب اس کے فلم پہ، اس کے واٹس ایپ پہ کسی نے ویڈیو بھیج دی، فلم بھیج دی. اب اس کا دل چاہ رہا ہے یار موقع لگے تو میں دیکھوں، موقع ہی نہیں مل رہا. آگے اس نے تنگ آ کر کہا یار اس کو ڈیلیٹ ہی کرو، دفاع کرو. یہ ہے، یہ بھی توفیق ہے میرے دوست. یعنی نیک صحبتوں میں، اس کو نیک صحبتوں میں رہنے سے اس کو جو یہ ہوا کہ برائی کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالی کا بڑا فضل اور بڑی مہربانی کی چیز ہے، اور اس کو بھی توفیق کہتے ہیں. دو تعریف ہو گئی، اور توفیق کی تیسری تعریف جو میں نے عرض بھی کی تھی، خلق القدرتی علی الطاعت. اللہ اللہ، کہ دل میں قوت کا پیدا ہو جانا، ایک طاقت آ جانا کہ نہیں میں اللہ تعالی کی فرما برداری کا یہ کام ضرور کروں گا اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ضرور بچوں گا. اب دل میں خاص قوت پیدا ہو گئی کہ آرزو خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئے خون ہو ان کو اٹھا دو، آنکھ مت بند کرو. آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. شیر تو اس طرح نہیں تھا، شیر یہ تھا کہ آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. لیکن اس شیر کی ترمیم خود میرے شیخ، میرے پیر و پیارے پیارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی ترمیم فرمائی ضرورت کے لیے. ضرورت کے لیے کیا؟ کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی توفیقات اور کی عنایات ہم سب پر فرمائے، مہربانی ہم سب پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کامل توفیق. اور توفیق کے معنی دیکھو، جب کسی بات کا دل میں آ گیا، مثلا کسی کو دیکھا اب وہ آ گیا کہ نہیں یار مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے، تو اچھا کام کرنا ہے، اسی کو توفیق بولتے ہیں. اور کسی کو دیکھا کہ کوئی برائی کا کام کرے اس کے دل میں آیا بھی تو برا کام ہے، یہ بھی توفیق ہے. اب کیا کرے بندہ؟ کہ اس برے کام کو نہ کرے اور اچھے کام کو کرے، یہ ہے بندے کا کام. اور اسی طریقے سے اگر اس کے لیے برائی کے رستے بند ہو رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل و مہربانی کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ گناہ کرنے لگا، گناہ کے وقت میں کسی نیک دوست کا ٹیلی فون آ گیا یا کسی اور کا وہ ایسا وہ آ گیا، تو اس وقت میں جو ہے وہ اس کو یہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق مل گئی، یہ بھی توفیق ہے. اور اپنے اس تقاضے پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور جو توفیقات ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان توفیقات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے قرب و رحمت عطا فرما. یا اللہ رمضان شریف کی جو برکات آپ کی طرف سے عام ہے، ان عام برکات کو ہم سب کے لیے خاص فرما دیجیے. اور یا اللہ ہم سب کو اپنے پر فضل و مہربانی فرما کر تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اور یا اللہ اس معافی کو ہمارے قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم سب کو ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کے کانٹوں کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے احباب، ہمارے رشتے دار، ہمارے آسا آسا، ہمارے مشائخ پریشان ہیں. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم بھی تر نہیں. یا اللہ
اپنا فضل فرما دیجئے، ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، معاملات کی درستگی کی توفیق عطا فرما، حسن معاشرت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ دینی ترقی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اس رمضان شریف کو ہم سب کے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا دیجئے، روزوں کو قبول فرما لیجئے، آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن پاک کو قبول فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرما. یا اللہ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں جو کمی کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتیں جو آپ نے دین اور دنیا کی صورت میں ہمیں عطا فرمائیے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ تعالیٰ، ان نعمتوں کو ہم پر باقی رکھیے اور اس میں زیادتی فرمائیے، اور ان نعمتوں کو اللہ ہم پر تمام فرما، تمام فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ان نعمتوں کو ہمارے اوپر باقی رکھیے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی مغفرت بے حساب فرما، درجات کو بلند فرما، رحمت نازل فرما. یا اللہ رمضان شریف کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو رحمتوں میں غرق فرما دیجئے، رحمتوں میں شامل فرما دیجئے. اور یا اللہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد مدر صاحب دامت برکاتہم عالیہ لیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ ان کی کمزوری کو توانائیوں سے قوت سے تبدیل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہماری روحانی صحت کو بھی یا اللہ کی کمزوریوں کو قوت اور توانائیوں سے توفیقات الہیہ سے یا اللہ کی نوازشات فرما دیجئے. اور یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم میں سے جس کی کوئی مشکل ہے اس کو آسان فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. اللہم ارزقنا وارزق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعف عنا واعف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا وارزق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ اجمعین، ورحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد وقت دیا جائے گا سنت کے لیے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ